حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، صلوات على محمد وعلى اله وصحبه۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔
برادران عزیز و خواهران محترم، زندگی کا حکیمانہ تصور یہ موضوع ہے۔ اس شعر کے لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی کچھ تشریح میں نے کل گزارش کی تھی۔ کل کی جو بحث تھی اس کا خلاصہ اگر میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے ہی سب کچھ بنایا، خالق تو وہی ہے، مگر جو دوسری مخلوقات خدا نے پیدا کی اور جو انسان کو پیدا کیا تو اس میں کیا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے خدا یہ ناز کرتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ بابرکت ہے جو احسن الخالقین، اس نے جو اپنے آپ کو احسن قرار دیا ہے اور اس طرح سے ناز کیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کہ انسان پوٹینشیل کے اعتبار سے، یعنی اس لفظ کے اوپر غور کیجیے گا کہ پوٹینشیل کے اعتبار سے پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا ہے، کہ اگر وہ چاہے تو ترقی کر کے اشرف بن سکتا ہے، اور اگر گرنا چاہے تو پستی میں بھی گر سکتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے، وہ پوٹینشیل کیا ہے جو انسان کے اندر پروردگار عالم نے رکھا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر انسان صرف جسم کی وجہ سے افضل یا اشرف ہوتا تو وہ پہاڑ کے مقابلے میں کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ پہاڑ بہت بلند ہے، انسان بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے پر، کیلو کا پہاڑ ہو یا کوئی دوسرا پہاڑ، انسان اس کے مقابلے میں کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ تو اگرچہ وہ پہاڑ جمادات میں سے ہے مگر انسان کو افضل کہا جا رہا ہے، تو صرف جسامت کی وجہ سے تو نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ اگر نشو نما کی بنیاد پر ہم کہیں کہ انسان افضل ہے یا اشرف ہے، تو کھجور کے درخت کے مقابلے میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ وہ بھی زمین سے اسکریچ سے شروع ہوتا ہے مگر کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور انسان نشو نما پا کر اگر بہت آگے بڑھا تو 5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ 7 فٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر جانوروں کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے پاس حرکت ہے، اور انسان حرکت کی وجہ سے اشرف ہے، تو گھوڑے کی رفتار کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بہت تیز دوڑتا ہے اور ہانپتا نہیں ہے، اور انسان جو ہے بہت جلد ہانپنے لگتا ہے۔ تو صرف حرکت کی وجہ سے، حرکت یقیناً کمال ہے، مگر حرکت ہی وہ کمال نہیں ہے کہ جو انسان کو انسان بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر انسانیت ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ جو اس کو اشرف بنا سکتا ہے، جو اس کو افضل بنا سکتا ہے۔ کوئی ایسا فرق ہونا چاہیے کہ جس کے بعد انسان اس اشرفیت کو، اس شرافت کو، اس فضیلت کو جو پوٹینشیلی اس کے اندر موجود ہے، اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر کے عملی طور پر بن سکے، کہ جس کے بعد وہ ناز کرنا حق بن سکے۔ ورنہ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اوپر بھی جا سکتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کی منفی صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ نیچے بھی جا سکتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جمادات کو رکھا ہے، نباتات کو رکھا ہے، اس سے اوپر جانور ہے اور اس سے پورے اوپر انسان ہے۔ ہمیں ایک اور کیٹیگری نظر آتی ہے جس کو ہم ملائکہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ فرشتے۔ فرشتوں کے اندر کیا ہے؟ فرشتوں کے اندر کون سی ایسی صفت ہے کہ جو ان کو ملک بناتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، یہ ان کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ مادے سے پیدا ہوئے، وہ نور سے پیدا ہوئے، مگر وصف کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے وہاں پر کیا ہے؟ اور کیا یہ انسان سے بالاتر ہے، انسان کے برابر ہے، یا انسان سے کمتر ہے؟ اگر یہ انسان کے برابر ہے تو کیوں، انسان سے بالاتر ہے تو کیوں، اور انسان سے اگر کمتر ہے تو کیوں؟ کیا وہاں پر بھی پوٹینشیل کا معاملہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، علم اخلاق کے اندر مثلا اس بات کو سمجھنے کے لیے دو تین کتابیں میں عرض کروں۔ معراج السعادہ علامہ نراقی کی کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے، اور بڑا کمال کا، البتہ لینگویج اردو جو اس میں استعمال ہوئی ہے وہ تھوڑی دقیق ہے، اتنی اب آج کل جو استعمال ہوتی ہے اردو ویسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی محنت کرے تو سمجھ سکتا۔ وہاں پر اسی طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب چہل حدیث ہے، اس کی جو پہلی حدیث کی شرح انہوں نے لکھی ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ اس کے علاوہ عام طور پر جتنی بھی علم اخلاق کی کتابیں ہیں ان میں اس فرق کو سمجھایا گیا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ جانوروں کے اندر آپ کو خواہشات ملیں گی. اب دیکھیے ایک اسٹیپ ہم آگے بڑھے, جمادات سے اوپر گئے نباتات کے اوپر گئے حیوانات. حیوانات کو ہم نے دیکھا اور ہم نے کہا حرکت اس کے اندر ہے, صرف حرکت اس کے اندر ہے, یہ تو اس کی فزیکل موومنٹ ہے, مگر جو اس کے اندر کی صفات ہیں کہ جو اس کے اعمال میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہیں, وہ صفات جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں, جو پوٹینشیل اس کے اندر رکھا گیا ہے, کیا جانوروں کے اندر خواہشات ہیں؟ جواب جی ہاں, خواہشات ہیں. جانور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کھانا پسند کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کھانا پسند نہیں کرتے. اسی لیے ہم سائنس کے اندر پڑھتے ہیں کہ کچھ کو کہا گیا ہربی وارس, کچھ کو کہا گیا کارنی وارس, کچھ کو کہا گیا اومنی وارس. یہ گوشت خور ہے, یہ سبزی خور ہے, یہ گوشت بھی کھا لیں گے, یہ سبزی بھی کھا لیں گے. اس اعتبار سے کیٹیگریز کر دی گئی کہ گھاس اس کو پسند ہے, اس کی خواہش یہ لپکتا ہے گھاس کی طرف, اس کی خواہش ہے گوشت کھانے کی, یہ گوشت کی طرف لپکتا ہے. کیا جانوروں کے اندر جنسی خواہشات ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. جانوروں کے اندر ریپروڈکشن کا ایک پورا سسٹم تو ہے, اس کے مقدمے کے طور پر ان کے اندر بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی گئی ہیں, جن سے مخالف کے لیے کشش اس کے اندر بھی رکھی گئی. کیا یہ خواہش ہے؟ جواب جی ہاں, اسی کو خواہش سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جانوروں کے اندر ہمیں سمجھ میں آیا کہ خواہش موجود ہے. کیا جانوروں کو غصہ آتا ہے؟ درندوں کو دیکھیے کس طریقے سے چیرتے ہیں, پھاڑتے ہیں, غراتے ہیں, بھونکتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو غصے کا اظہار ہوتا ہے بھونکنے کے ذریعے سے, غرانے کے ذریعے سے, حملہ کرنے کے ذریعے سے, چیرنے کے ذریعے سے, پھاڑنے کے ذریعے سے. یہ تمام تر عمل اس خواہش اور اس غضب کی بنیاد پر ہے. کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے, خواہش ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے قوت کا استعمال غضب ہے. اب یہ غصہ اس خواہش کے حصول کے لیے جب ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ غراتا ہے, وہ بھونکتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے, وہ چیرتا ہے, وہ پھاڑتا ہے, تھوک نکلنے لگتا ہے. اس کے جو مختلف انداز تیور ہیں یہ سارے کے سارے اسی کے لیے ہیں. ان دونوں صفات کو دیکھیے, اب اس کے بعد انسان کو انالائز کریں. کیا انسان کے اندر خواہشات موجود ہیں؟ کیوں نہیں, بالکل انسان کے اندر خواہشات موجود ہیں. اس کو بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, کچھ وہ کھانا چاہتا ہے, کچھ وہ پینا چاہتا ہے, کچھ چیزوں کو وہ انجوائے کرتا ہے, کچھ چیزوں سے وہ انٹرٹین ہوتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے مجھے اس کام کو کرنا ہے. کیا انسان جن سے مخالف کے لیے کشش محسوس کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. یہ جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک مقدمہ یہی ہے. انسان نسل بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے, ایک. اس نسل بڑھانے کی خواہش کے ساتھ جن سے مخالف کے لیے کشش محسوس کرتا ہے, دو. یہ دونوں خواہشات انسان کے اندر بھی پروردگار عالم نے رکھی ہیں. تو خواہش جانوروں میں بھی ہے, خواہش انسانوں میں بھی ہے. قوت غضب غصہ جانوروں میں بھی ہے, قوت غضب انسانوں میں بھی ہے. یہاں پر تو یہ دونوں برابر ہو گئے, یہ دونوں برابر ہو گئے. اس کو بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, اس کو بھی غصہ آتا ہے. انسان کو بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, انسان کو بھی غصہ آتا ہے. یہ دونوں برابر ہو گئے. ممتاز کون کرتا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے؟ انسان کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے عقل کی نعمت موجود ہے کہ جو جانوروں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ایک پروگرام ہے, اس پروگرام کے تحت ان کو چلنا ہے. وہاں پر آپ کو ترقی نہیں ملے گی, وہاں پر آپ کو کسی قسم کی پروگرس پراسپیرٹی اس معنی میں نہیں ملے گی. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جو آسان سی مثال جو سمجھنے والی ہے, جو میرے نوجوان دوست فوراً کیچ کر سکیں, آپ دیکھیں گے جانوروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو بلوں کے اندر رہتے ہیں, ہزار سال بھی گزر جائیں تو وہ بلوں سے باہر نہیں آئیں گے, تبدیل نہیں کریں گے اپنے مکان کو. رہنے کا جو انداز ان کا ہے وہ بدلے گا نہیں. وہ پہلے بھی بل کے اندر رہتے تھے, آج بھی بل میں رہتے ہیں, وہ تبدیل نہیں کرے گا. اگر پرندہ گھونسلے میں رہتا تھا وہ گھونسلے میں ہی رہنا پسند کرے گا, وہ تبدیل نہیں کرے گا. ہزار سال گزر جائے وہی انداز اس کا پہلے تھا, وہی انداز ابھی بھی ہے. مگر یہ انسان ہے کہ جس نے غار سے سفر شروع کیا اور محل تک پہنچ گیا. وہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر کیوں رہنے لگا؟ یہ ترقی آپ کو کیسے نظر آتی ہے؟ وہ غار سے یہاں تک آ گیا, اس نے اپنے انداز کو بدلا. مکان چاہیے, مکان کا انداز بدلا. غار سے وہ پہنچ گیا, کس طرح سے, کہاں تک پہنچ گیا, محلات تعمیر کیے, بنگلے تعمیر کیے. وہ جانور پہلے بھی پیدل چلتا تھا, آج بھی پیدل چلتا ہے, مگر یہ انسان ہے کہ جس نے پیدل سفر شروع کیا تھا, بائسیکل تک پہنچا, ہوائی جہاز تک پہنچ گیا، راکٹ تک پہنچ گیا، زمین کے سفر کو تیزی سے طے کرنے کی خواہش بھی اس کے اندر موجود تھی، عقل بھی اس کے پاس موجود تھی، اس خواہش کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ صرف قوت غضب کو استعمال نہیں کرتا، قوت عقل کو بھی استعمال کرتا، مگر کیا جانوروں کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ ان کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ تو بیچارے انسانوں کے لیے سواری بن گئے۔ جب تک انسان ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے نہیں بڑھا تھا تو گھوڑے کو اپنی سواری کے طور پر استعمال کرنے لگا، گدھے کو اپنی سواری کے طور پر استعمال کرنے لگا، خچر کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرنے لگا، اس نے یہ کام کیا۔ لیکن ٹیکنالوجی کے میدان میں آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا، یہ ترقی ہے۔ کیا یہ عقلی قوت کے بغیر ہو گئی؟ نہیں، پروردگار عالم نے اس کو عقل عطا کی تھی جو اس کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اب آگے بڑھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جانور ہیں، انسان ہیں اور ملائکہ فرشتے، ان فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ انسان کو مخصوص غذا اچھی لگتی ہے، مخصوص چیزوں سے وہ انٹرٹین ہوتا ہے، کیا ان فرشتوں کے پاس بھی خواہش موجود ہے؟ ان کے پاس خواہش نہیں، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کو نیند آتی ہے کہ اس طرح کا گدا چاہیے، اس طرح کا تکیہ چاہیے، اس طرح کی چادر چاہیے، نہ ان کو جنسی خواہشات تنگ کرتی ہے، ان کو جن سے مخالف کوئی جنس ہے ہی نہیں کہ جن سے مخالف ہو اور جن سے مخالف کے لیے وہ کشش محسوس کریں، نہ قطن ایسی کوئی چیز نہیں، ان کو غصہ بھی نہیں آتا، ان کو غصہ بھی نہیں آتا۔ اب یہاں پر رک کر ذرا ایک بات کی طرف غور کیجیے، فرشتہ انسان کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا، فرشتہ کبھی بھی انسان کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ سوال وہ ہے کہ جس کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے، کفار نے، مشرکین نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ اگر خدا کو کسی کو نبی بنانا تھا تو اس کو کیوں بنایا؟ خدا نبی بنانا چاہتا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا؟ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے چل رہے ہوتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، زمین پر اگر فرشتے چل رہے ہوتے، زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتے، مگر زمین پر انسان چل رہے ہیں لہٰذا ہم کسی انسان کو نمونہ عمل بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اعلان قدرت ہے، یہ تو پروردگار کا اعلان۔ سوال یہ کہ کوئی فرشتہ انسان کے لیے رول ماڈل کیوں نہیں بن سکتا؟ نبی صرف پیغام پہنچانے والے کا نام نہیں ہے، عملی طور پر نمونہ بننے والے کا نام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی صورت میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ دیکھیں برادران، اگر صرف پیغام پہنچانا ہو تو کمپیوٹر کی ایک سی ڈی بھی بھیجی جا سکتی ہے، ایک یو ایس بی بھی بھیجی جا سکتی ہے، کسی کے اوپر کتاب کو اتارنا ہو ہر ایک کے اوپر کتاب اتار دی جائے، پروردگار نے یہ نہیں کیا۔ خدا جس کو نبی بنا رہا ہے وہ صرف میسج ڈیلیور کر کے فارغ نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا رول پوسٹ مین والا نہیں ہے کہ وہ ڈاکیے کی طرح سے خط پہنچائے اور کام ختم، ای میل کو ٹرانسفر کرنے والے سرور والا رول نہیں ہے اس کا، اس کے آگے کا رول ہے، وہ نمونہ عمل ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر وہ فرشتہ جو نبی بنا کر بالفرض بھیج دیا جائے، پرابلم کیا آئے گی؟ وہ آیا فرشتہ جناب جبریل، وہ آئے رسول بن کر ہمارے پاس، نمونہ عمل بن گئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے انسانوں میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا، ہم نے بھی جناب جبریل کو دیکھا، پرور بھی دیکھے، ان کی حیت بھی دیکھی، ان کی وضعیت بھی دیکھی، سب کے سب پہلے تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے نبی ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کب حکم یہ ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھا کرو، اٹھ کر، راتوں کو سوتے ہو نا، اٹھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ اب ہم نے کہا کہ صاحب آپ بھی تو رول ماڈل ہیں، کہا کہ ہاں میں رول ماڈل ہوں تمہارے لیے، کہا آپ بھی نماز پڑھیں گے؟ کہا کہ بالکل پڑھوں گا، تم تو صرف فجر کی پڑھتے ہو، میں تو رات بھر عبادت کر کے دکھاؤں گا۔ اب اگلا سوال کسی نے پوچھا، کوئی بزرگوں میں سے تو نہیں پوچھے گا مگر نوجوانوں میں سے کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کو نیند آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نیند نہیں آتی۔ اب مجھے آپ بتائیے آنیسٹلی اسپیکنگ، جو نوجوان ہیں وہ چھوڑیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اچھے نبی ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، ہم کو تو نیند آتی ہے، ہم سوتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے، بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے، آپ کو کیا پتا کہ سردی کی راتوں میں بستر چھوڑ کر وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسلح پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ٹھنڈک گرمی کا احساس ہوتا ہے؟ کہ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. وضو کا پانی سردی میں چہرے پر جائے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. نیند کا کیا مزہ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں. بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بستر چھوڑو اور آ جاؤ مسلح پر. نہ آپ کو بستر چھوڑنا ہے نہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے, آپ کیا جانیں. چلیے یہ تو ایک قضیہ ہوا. دوسرا معاملہ آیا, حضرت جبریل یا کوئی فرشتہ پیغام پہنچایا کہ بھائی سنو سنو, خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کہ روزے میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی. فجر سے لے کر مغرب تک کھانا نہیں کھاؤ گے. کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی بھوک برداشت کریں گے, روزہ رکھیں گے؟ کیا روزہ تو رکھوں گا, آپ کو بھوک لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو بھوک نہیں لگتی. یہ تماشا ہے, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھیے, صبح سے لے کر مغرب تک کھانا مت کھائیے, خود کو تو بھوک لگتی نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ انالائز کرتے جائیے, بھوک نہیں لگتی, روزہ رکھنے کا حکم دیں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو, نہ محرم کی طرف مت دیکھا کرو, دیکھو تو حرام نظر سے مت دیکھا کرو. ہم نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا تم شادی کرو اس طریقے سے ٹھیک ہے, لیکن یہ حرام ہے, یہ غلط ہے. ہم نے کہا کہ آپ بھی یہی کریں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی یہی کروں گا. اب اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو جن سے مخالف میں کشش محسوس ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو چیز میرے اندر ہے ہی نہیں. تو آپ کو یہ کہنے کا حق کیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو؟ نہ آپ کو بھوک لگتی ہے, نہ آپ کو نیند آتی ہے, نہ آپ جن سے مخالف کے لیے کشش محسوس کرتے ہیں. اگلا حکم آ گیا, زکات دو, خمس نکالو, غریبوں پر خرچ کرو. کہا آپ بھی خرچ کریں گے؟ کہا کہ ہم بھی خرچ کریں گے. کہا یہ بتائیے کہ آپ کو دولت جمع کرنے میں کوئی مزہ آتا ہے؟ وہ کہہ کر کوئی مزہ نہیں آتا. نہ دولت جمع کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, نہ آپ کو بھوک لگتی ہے, نہ آپ کو نیند آتی ہے, نہ جن سے مخالف میں کشش محسوس ہوتی ہے, تو آپ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ رول ماڈل اس انسان کو بننا چاہیے کہ جس کو نیند آتی ہو اور پھر وہ جاگ کر بتائے, نیند آتی ہو اور وہ عبادت کر کے بتائے, ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہو اور وہ وضو کر کے بتائے, جن سے مخالف میں کشش محسوس ہو اور وہ حرام سے بچ کر دکھائے, وہ اپنی نظروں کو بھی پاکیزہ رکھے, اپنے وجود کو بھی پاکیزہ رکھے, بھوک لگتی ہو اور روزہ رکھ کے دکھائے, اور اس شان سے حکم دے کہ دیکھو تمہیں بھی نیند آتی ہے, مجھے بھی نیند آتی ہے, تم سے پانچ نمازوں کا مطالبہ ہے, میں نماز شب کو بھی واجب سمجھ کر پڑھوں گا, تم سے رمضان کے روزوں کا مطالبہ کروں گا, میں رجب اور شعبان میں بھی روزے رکھ کے دکھاؤں گا, تم سے رجب اور شعبان کے روزے مستحب ہونے کی حیثیت میں مانگے جائیں گے, مجھ سے نہ رجب کا روزہ قضا ہوگا نہ شعبان کا روزہ قضا ہوگا, تم سے یہ کہا جائے گا کہ جن سے مخالف کے لیے کشش محسوس کرتے ہو حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچاؤ, کم سے کم ایک بیوی کو سنبھال کے دکھاؤ, مجھے دیکھو میں کتنی بیویوں کو اور کیسی کیسی بیویوں کو سنبھال رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عجیب شان ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر کے اڑنے والے قم اللیل, راتوں کو عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوں مگر تھوڑا آرام بھی کیا کریں. ایک ہم ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جایا کرو, اور ایک حبیب ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے اے حبیب اتنی عبادت اتنی زحمت بھی نہ کریں, تھوڑا تو آرام کر لیا کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر اس کو نیند نہ آئے وہ رول ماڈل نہیں بن پائے گا, اگر اس کو بھوک نہ لگے وہ رول ماڈل نہیں بن پائے گا, اس کو پیاس نہ لگے وہ رول ماڈل نہیں بن پائے گا. اسی لیے آپ غور فرمائیے, پیغمبر اکرم کے لیے جو تعبیر قرآن نے استعمال کی کتنی بلیغ تعبیر, کہ وما ینطقو عن الہوا, یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا, خواہش اس کے اندر ہے مگر اتنی کنٹرول میں ہے کہ جو اس کی خواہش ہے وہی رب کی خواہش ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, جو بولتا ہے وہی سے بولتا ہے, اس کی گفتگو وہی کے ماتحت, خواہش ہے مگر کنٹرول میں ہے, اس طرح سے کنٹرول میں ہے کہ انحراف کا امکان باقی نہیں رہتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ملائکہ میں اور انسانوں کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہے, غصہ ہے, عقل ہے. ملائکہ کے اندر عقل ہے, خواہش بھی نہیں ہے, غصہ بھی نہیں ہے. اب آپ نے غور فرمایا,
عقل پر آ کر یہ لوگ مل گئے. انٹینسٹی کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں عرض کروں گا کہ انٹینسٹی کا کیا فرق ہے, مگر کیس یہ حیوان کے اندر, جانور کے اندر خواہش ہے, غصہ ہے, عقل نہیں ہے. انسان کے اندر عقل ہے, خواہش بھی ہے, غصہ بھی ہے. ملائکہ کے اندر عقل ہے, خواہش بھی نہیں ہے, غصہ بھی نہیں ہے. انسان وہ مخلوق ہے, جس طرح سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کنسیڈر کریں تو وجود جمادات کے پاس ہے, انسان کے پاس آ گیا انٹینسٹی کے فرق کے ساتھ. وہ کتنا بڑا انسان کے اندر وجود ہے, بڑے چھوٹے کی بات نہیں. وہاں پر نشو نما نباتات کے اندر ہے, انسان کے اندر بھی ہے, انٹینسٹی کی بات نہیں ہے کہ کتنی نشو نما, مگر نشو نما ہے. جانور کے اندر حرکت ہے, انسان کے اندر بھی حرکت ہے. کتنی حرکت, کتنی تیز حرکت, اس سے بحث نہیں ہے. کچھ نہ کچھ حرکت ہے, کچھ نہ کچھ نشو نما ہے, کچھ نہ کچھ وجود ہے. اس اعتبار سے ان سب کی صفات کو انسان کے اندر ڈال دیا گیا. ادھر سے ملائکہ ہیں, ملائکہ کے پاس عقل موجود ہے, وہ عقل انسان کے اندر آئی, اور یہاں سے اسی جانور کے اندر خواہش بھی ہے, غصہ بھی ہے, یہ بھی انسان میں ایڈ کر دیا گیا. انسان جمیع الجہات, کتنی ڈائمنشنز اس کے اندر پروردگار عالم نے رکھ دی. اب انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو کس طریقے سے کیپیٹلائز کرتا ہے. جو کیپیٹل پروردگار نے دیا ہے اس کو وہ کیسے یوز کرتا ہے. اگر یہ صحیح طرح سے یوز کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہوگا کیا, اگر اس کے پاس عقل ہے اور یہ اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی خواہش کو بھی کنٹرول کر لے اور اپنے غصے کو بھی کنٹرول کر لے, یہ دونوں چیزیں اگر کنٹرول میں آ جائیں تو یہ کتنا اوپر جائے گا, فرشتوں کے برابر؟ جواب جی نہیں, فرشتوں کے برابر نہیں جائے گا, فرشتوں سے اوپر جائے گا. اس لیے کہ فرشتوں کے پاس بیریئر نہیں تھا, رکاوٹ نہیں تھا, نہ خواہشات تھی نہ غصہ تھا. لہٰذا اگر اس نے عقل کی حکومت کو خواہشات اور غصے کے اوپر مسلط کیا اور کنٹرول کر لیا تو یہ فرشتوں کے برابر نہیں ہوگا, فرشتوں سے اوپر جائے گا. لیکن اگر الٹا ہو گیا, خواہشات بے لگام ہو گئیں, عقل غلام ہو گئی, غصہ بے لگام ہو گیا, عقل اس کے ماتحت ہو گئی, تو اب یہ جانوروں کے بھی برابر نہیں ہوگا. اس لیے کہ جانوروں کے پاس ترقی کے لیے عقل موجود نہیں تھی. لہٰذا اگر اس نے خواہشات کو بے لگام ہونے دیا, اگر اس نے غصے کو بے لگام ہونے دیا, تو جیسے عقل کی حکومت کے نتیجے میں فرشتوں سے اوپر جاتا, خواہشات اور غصے کے بے لگام ہونے کی وجہ سے جانوروں سے نیچے جائے گا. نہ ادھر برابر ہوگا نہ ادھر برابر ہوگا, پستی ہوگی تو جانوروں سے زیادہ, اگر بلندی ہوگی تو ملائکہ سے زیادہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا انالائز کریں اس بات کو کہ جو فرشتوں کے اندر عقل موجود ہے, کیا انسان کے پاس بھی وہی عقل موجود ہے؟ کیا اس کے اندر بھی انٹینسٹی کا کوئی فرق ہے, کوئی لیول کا ڈفرینس ہے؟ برادران عزیز, قرآن مجید نے اس چیز کو عجیب انداز سے بیان کیا, بہت ہی عجیب انداز سے. دیکھیے, پروردگار عالم نے جب ملائکہ سے کہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب انداز, مجھے اس کی کچھ تفصیل گزارش کرنی ہے. ذرا سا غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, کہ جب میں اس کو نوک پلک سے سوار لوں اور اس کے اندر اپنی باز روح کو پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین. یہ جو میں نے کہا باز روح, یہ من کی وجہ سے, عربی کے اعتبار سے یہ من تبعیضیہ کہلاتا ہے. جب کسی چیز کے پارٹ کو بیان کرنا ہو تو من کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے باز, اس کے ساتھ وہ ایڈ ہو جائے گا. پروردگار فرماتا ہے اذا سویتہ, یعنی ایسے ہی سجدہ نہیں کرنا ہے, ابھی تو پتلا بنایا ہے, پتلے کو سجدہ نہیں کرنا ہے. جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں, تو اصل جو جوہر انسانیت ہے وہ روح کے ساتھ. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میں اس کے اندر اپنی روح اور باز روح اس کو پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اس کی انسانیت کو سجدہ کرنا ہے جو اس روح انسانی سے وابستہ ہے. یہ جو خدا نے کہا, میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ سے عرض کروں کہ جب میں نے قرآن مجید کا نیا مطالعہ شروع کیا تھا اور عربی سے بھی کچھ واقفیت ہو گئی تھی, تو میں بہت پریشان ہوا کہ یہ جو خدا کہتا ہے میں اپنی باز روح کو پھونک دوں تو اس کا مطلب کیا ہے. مثلا میرے پاس ایک گلاس پانی ہے, اس میں سے تھوڑا پانی میں نے کسی اور جگہ ڈال دیا تو وہ کم ہو گیا. کیا اس کا یہی مطلب کہ پروردگار عالم کی روح ہے, خدا نے اس میں سے کچھ کاٹا اور اس کے اندر ڈال دیا؟ یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی دلیل ہے. جو زبان کی لطافتیں ہیں, میں تو خود اردو کے اعتبار سے بھی اہل زبان نہیں, مگر عربی کے اعتبار سے جو لطافت ہے اس کو اگنور کرنے کا نتیجہ ہے. پروردگار عالم نے یہ انداز مختلف موقعوں پر استعمال کیا. مثلا ایک تو یہ, پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنی باز روح کو اس میں پھونک دوں تو تم سجدہ ریز ہو جانا. پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان سے کیا کہا؟ اے ابراہیم, اے اسماعیل, گھر بناؤ, اور پھر اس کے بعد انتہرا بیتی, میرے گھر کو پاک رکھو, میرا گھر. کیا پروردگار عالم اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ انتہرا بیتی, میرا گھر. کیا خدا اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ معاذ اللہ, اگر خدا کسی ظرف کے اندر محدود ہو جائے تو وہ سب کچھ ہوگا, خدا نہیں ہوگا. خدا لامحدود ہے, خدا مادی وجود نہیں رکھتا. کہ خدا کو کسی ظرف کے اندر مقید کیا جائے, کسی بیت کے اندر محدود سمجھا جائے, تو پھر یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم جب کسی چیز کے شرف کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا ہے. خدا کہتا ہے یہ میرا ہے, اس کے شرف کو سمجھانے کے لیے. اے پروردگار, تو اس گھر میں آنے والا نہیں ہے, تو اس گھر میں رہنے والا نہیں ہے, نہ تجھے نیند آتی ہے, نہ تجھے دسترخوان بچھانا, کچھ بھی تو نہیں کرنا. مگر جب خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ گھر اتنا محترم ہے, یہ عام گھر نہیں ہے, اس گھر کو میں اپنی طرف منسوب کر کے اس کے شرف کو سمجھانا چاہتا ہوں, تو خدا کہے گا بیتی, یہ میرا گھر ہے. غور فرمایا آپ نے, یہ ایک دوسری مثال روح کی مثال, یہ دوسری مثال بیت کی. تیسری مثال, پروردگار عالم نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے کیا کہا؟ خداوند متعال فرماتا ہے ناقت اللہ ہے وسخیا, یہ اللہ کا ناقہ, یہ ناقہ ناقہ خدا ہے, وہ گھر خدا کا گھر ہے, خدا کبھی رہا نہیں. یہ ناقہ خدا کا ناقہ ہے, خدا کبھی اس کے اوپر سوار نہیں ہوا. نہ خدا کو گھر کی ضرورت ہے, نہ خدا کو ناقے کی ضرورت ہے. پھر اس کو گھر کیوں کہا تھا؟ اس کے شرف کو سمجھانے کے لیے, کہ اس کو عام گھر مت سمجھنا. اسی طرح سے اس ناقے کو ناقت اللہ کیوں کہا گیا؟ کہ اسے عام جانور مت سمجھنا, یہ اللہ کا ناقہ ہے, شرف کے اعتبار سے ممتاز ہے, دوسرے جانور اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نہ اس پر خدا سوار ہوگا, نہ اس گھر کے اندر رہے گا. اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب کسی چیز کے شرف کو واضح کرنا ہو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, روح کو خدا اپنی طرف منسوب کر کے روح ہی کہتا ہے, خدا ناقے کو اپنی طرف منسوب کر کے ناقت اللہ کہتا ہے, گھر کو اپنی طرف منسوب کر کے بیتی کہتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب چہرہ دوسرے چہروں سے ممتاز ہوگا تو اسے بھی اللہ کی طرف ممتاز کر کے وجہ اللہ کہا جائے گا, آنکھ کے شرف کو بتانے کے لیے عین اللہ کہا جائے گا, کان کے شرف کو بتانے کے لیے اذن اللہ کہا جائے گا, زبان کے شرف کو بتانے کے لیے لسان اللہ کہا جائے گا, ہاتھ کے شرف کو بتانے کے لیے ید اللہ کہا جائے گا. معاذ اللہ, کیا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی ہی آنکھ اللہ کی؟ نہ, جب کہا جائے گا عین اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ اتنی پاکیزہ ہے کہ وہی دیکھتی ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے, یہ کان اذن اللہ ہے یعنی وہی سنتے ہیں کہ جو خدا سنوانا چاہتا ہے, یہ زبان لسان اللہ ہے تو نہج البلاغہ کے خطبے گواہ ہیں کہ یہ وہی کہتی ہے کہ جو خدا کہلوانا چاہتا ہے, یہ چہرہ وجہ اللہ ہے یعنی یہ چہرہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے, اور یہ ہاتھ ید اللہ ہے یعنی کام وہی کرتا ہے کہ جو اللہ کروانا چاہتا ہے, گہوارے میں ہوگا تو کار خدا انجام دیتے ہوئے اجدر کو پھاڑ دے گا, جوانی ہوگی تو کار خدا کو انجام دیتے ہوئے در خیبر کو الٹ دے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ وہ بنیادیں کہ جن کے واضح ہونا بہت ضروری ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے جب اس میں روح پھونک دی اس کے بعد حکم دیا, فقعوا له ساجدین. اعتراض کیا تھا ملک کا؟ یہی سمجھنا ہے نا ہمیں کہ وہ عقل جو ملائکہ کے پاس, اور وہ کہ جو انسان کے پاس ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے اور بہت لطیف فرق ہے. دیکھیے برادران عزیز, پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا انی جاہل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, اور ملائکہ کی طرف سے سوال آیا کیا تھا چلو فیا میں یوف سے تو فیا ویس پہ قدمہ, کہ اے پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا, ویس پہ قدمہ اور خون ریزی کرے گا, کیا ایسے کو بنائے گا؟ سوال ہے. یعنی ملائکہ کے پاس اتنا علم ہے کہ مستقبل میں نسل آدم سے ایسے افراد بھی ظاہر ہوں گے کہ جو فساد کرنے والے ہوں گے, جو خون ریزی کرنے والے ہوں گے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا پوٹینشیل کو مس یوز کرنے والے افراد ہوں گے, ملائکہ کو علم ہے. اب ملائکہ نے سوال کیا ایسے کو بنائے گا, خداوند متعال کیا جواب دیتا ہے؟ جواب ہی تو نہیں دیتا. پروردگار فرماتا ہے انی عالم و ما لا تعلم, میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ ایک کلاس ہو 25 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, یعنی ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ 25 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے کلاس میں, استاد کلاس کنڈکٹ کر رہا ہے اور وہ ایک بات کہے اور سامنے سے کوئی سوال اور استاد یہ کہے کہ صاحب جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تو طالب علموں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب ہم نہیں جانتے اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں, ہم اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, اگر معلوم ہوتا تو ہم سوال کیوں کرتے؟ تو یہ جواب تو نہ ہوا, یہ تو ایک طرح سے خاموش کرنا ہوا کہ میں اس وقت تمہارے اس سوال کو قابل لحاظ نہیں سمجھتا. بہت خوب, پروردگار عالم نے جواب نہیں دیا. ملائکہ نہ انحراف کا امکان ہے, نہ غصے کا امکان ہے, نہ کسی طریقے سے ایسا ریئیکشن آ جائے, عقل ہے تو جتنا سوال کرنا تھا کر لیا, نہ ایسی کوئی بات کریں گے کہ جس سے عصیان ظاہر ہو, گناہ ظاہر ہو, کچھ نہیں. مگر اتنا معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اس موقع پر جواب نہیں دیا, وہ جواب پروردگار کے ذمے ہے, اور خداوند متعال کو زمانے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم بچپنی سے جوانی میں, جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوں, ہم کہیں کہ وقت کم رہ گیا, اب موت نظر آ رہی ہے. خداوند متعال پروردگار عالم اس کے اوپر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہے, وہ زمانے کا پیدا کرنے والا ہے. ملائکہ کو خدا نے پیدا کیا ہے, ملائکہ کے اوپر زمانے کا کوئی فرق ہے؟ ان کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں, وہاں پر بچپنا جوانی بڑھاپا نہیں ہوتا, یہ تو مادے کے عوارض ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مادہ ہے انسان کا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر جوانی ہے, پھر بڑھاپا ہے اور پھر موت. وہاں پر تو پیدا کرنا ہے اور موت ہے, فرشتوں کو پیدا کر دیا, جب وقت آئے گا قیامت سے پہلے تو مار دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. تو فرشتوں کے حوالے سے بھی وقت کا کوئی تکلف نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس وقت جواب نہیں دیا, جواب خدا کے ذمے. کتنے سال گزرے کچھ نہیں پتا, مگر وہ وقت آیا, وہ وقت آیا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, روح پھونکی, اور روح پھونکنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب سجدہ ریز ہو جاؤ. ابلیس کا انکار, ابلیس فرشتہ نہیں ہے, ابلیس کانا من الجن, وہ جنات میں سے ہے. ملائکہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں تیرا حکم سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم معصیت کریں گے, نہ تو بتا دے تیری مہربانی, نہ بتا تب بھی ہمارا ذمہ یہ ہے کہ جو تیرا حکم ہو اس کو انجام دے. ملائکہ نے ایک بہت عمدہ پیغام دیا ہے کہ خدا کی اطاعت اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے گا تو ہی ہم عمل کریں گے. ملائکہ نے کہا اے پروردگار تیرا حکم ہے, ہم قبول کرتے ہیں, سجدہ ریز ہو گئے. لیکن اب پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ وجہ کیا ہے, خداوند متعال نے کیوں ترجیح دی ہے آدم علیہ السلام کو. پروردگار عالم قرآن اعلان ہوتا ہے, علم آدم الاسماء کلہا, اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی, نام سکھائے. وہ نام کیا ہے؟ اب یہ بہت دلچسپ بحث ہے, بہت دلچسپ کہ وہ نام کیا ہے. عام مفسرین نے اس موقع پر لکھا کہ جتنے نام وہ سب بتائے, جو اس وقت تھے وہ بھی, جو نہیں تھے وہ بھی, یعنی پوری ایک ڈکشنری ہے کمپریہنسو کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو فیڈ کر دی ہوئی. مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لوں گا, ایک مقرر ہمارے برادران کے, وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ یہ گلاس ہے, یہ برتن ہے, یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں, وہ سارے نام سکھا دیے. اور آگے بڑھیے, کیڑے مکوڑوں کے نام, حشرات الارض کے نام, یہ سارے کے سارے نام پروردگار عالم نے حضرت آدم کو سکھا دیے. واہ, کیا واقعی لغت کا علم حاصل کرنا ایسا شرف ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو انسانیت عطا ہوئی اور وہ ملائکہ کے اوپر فوقیت حاصل کرتا ہے؟ کمال ہے, کمال ہے. اچھا ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, قضیہ یہ ہے کہ پھر پروردگار عالم نے آگے کیا کہا, ثم عرضہم علی الملائکہ, پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. کن کو؟ اگر صرف نام سکھائے تھے تو سارے کے سارے نام جن کے تھے ان کا تو وجود نہیں ہے. پروردگار عالم نے کن کو پیش کیا؟ پہلے نام بتائے اور پھر نام پوچھے کہ اب بتاؤ کہ نام کیا ہے. اچھا یہاں پر ذرا رکیے اور ایک بات بتائیے, خاص طور پر نوجوان دوست, کہ ایک اصطلاح ہے پیپر آؤٹ ہو گیا, پیپر آؤٹ, کہ پرچہ آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر امتحان کی کوئی حیثیت باقی رہتی نہیں ہے. پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا, پیپر تو آؤٹ ہو گیا. اگر نام بتائے اور اس کے بعد کہا کہ نام بتاؤ, تو پہلے پیپر آؤٹ کیا اور پھر ملائکہ کے سامنے پوچھنے لگا کہ اے ملائکہ تم نام بتاؤ, تو ملائکہ بیچارے وہ کیا کہیں, اے پروردگار بتایا اس کو, اے پوچھ مجھ سے رہا, جس کو بتایا اس سے پوچھ, مجھے بتایا ہوتا تو میں بھی بتا دیتا. برادران عزیز سوال ہے اور بہت بنیادی سوال ہے کہ کیا پروردگار عالم حافظے کا امتحان لے رہا ہے, کہ میموری کس کی زیادہ شارپ ہے, کس کا حافظہ زیادہ تیز ہے؟ یقین جانیے کہ اگر میموری کا امتحان ہے تو ملائکہ کے ہارنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ملائکہ نہیں ہارے, بس ان کو پتا تو چل جائے. کیس یہ ہے کہ پرانے طالب علم کون ہے اور نیا طالب علم کون ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ پرچہ تو آؤٹ ہو گیا, پرچہ کہاں سے آؤٹ ہو گیا, پرچہ کہاں سے آؤٹ ہو گیا؟ آدم فریش اسٹوڈنٹ ہیں, ملائکہ تو پہلے سے موجود ہیں, ملائکہ سینئر ہیں, جو فریش کینڈیڈیٹ ہے, نیا اسٹوڈنٹ ہے وہ آدم ہے. پروردگار عالم آدم کو بتائے گا اس لیے کہ آدم کو نہیں پتا, ملائکہ وہ ہیں کہ جن کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ نام کون سے ہیں. ملائکہ نے وہ نام کئی بار دیکھے ہیں, عرش پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں, حورعین کے پیشانی پر دیکھے ہیں, جنت کے دروازے پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں. وہ نام 5 ہوں, 12 ہوں, 14 ہوں, اس منزل پر اس سے زیادہ عدد مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے ملائکہ کو یہ نام بار بار دکھائیں, ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کو نام نہیں معلوم. کیس یہ ہے برادران عزیز کہ ملائکہ نے یہ کہا بھی نہیں کہ پروردگار یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پیپر اس کے لیے آؤٹ ہوا ہے, پوچھ ہم سے رہا ہے. پروردگار عالم کو مخاطب کر کے ملائکہ نے جواب دیا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ پروردگار ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں عطا کر دیا. یعنی علم دیا ہے, آدم کو ابھی دیا ہے, ملائکہ کو پہلے سے دیا ہے. لا علم, نہیں علم لنا ہمارے لیے, الا مگر ما وہ علمتنا, جو تو نے ہمیں علم پہلے سے دے دیا. ہمارے پاس اتنا علم ہے, اس سے زیادہ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. آدم کا قضیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام, ان کو اسماء تعلیم کیے, ملائکہ کو پہلے سے تعلیم کیے گئے تھے. آدم علیہ السلام کو جو نام بتائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ علم علما آدم الاسماء کلہا, الف لام, یہ اسماء کے اوپر الف لام, اس کو اگر آپ محسوس کر سکیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب اس کو اگنور کیا جائے گا تو ترجمہ وہ ہوگا کہ سارے نام, اس کا مطلب ساری کی ساری ڈکشنری. لیکن کلہا جو بعد میں موجود ہے وہ تو آلریڈی ہے. کلہا, کلہا کا مطلب ہے سب کے سب, پھر اس الف لام کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ نہیں برادران عزیز, جب کہا جائے سب کے سب, تو اس سب کے سب کو باقی رکھتے ہوئے خدا کسی خاص طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے کرے؟ عربی کے اعتبار سے الف لام کی مختلف قسمیں ہیں. اب میں اس بحث کو بہت ٹیکنیکل نہیں بناؤں گا, لیکن اتنا کہ آپ کے ذہن سے یہ بات قریب ہو جائے, اور جو عربی سے واقف ہیں وہ تو یقیناً اس کو بہت انجوائے کریں گے. الف لام کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے الف لام استغراق. استغراق والا الف لام, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو, وہ الف لام آ جائے تو خود ہی مطلب دے دے سب کے سب ٹوٹل. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہے بسم اللہ کے بعد؟ الحمد للہ رب العالمین. تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. رونگ, غلط. تعریف ہے اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ تمام کہاں سے آیا؟ ہم تعریف للہ اللہ کے لیے, رب العالمین عالمین کا پالنے والا. آپ کہیے نا تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, لیکن آپ نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ تمام کا مطلب کہاں سے آیا؟ یہ اس الف لام سے آیا. الحمد تمام تعریفیں, ہم تعریف, الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ الف لام کی ایک قسم ہے. الف لام کی کئی قسمیں ہیں, ان میں سے ایک اور الف لام عہد. الف لام عہد ذہنی, یعنی ایک تصور آپ کے ذہن میں ہے اور اب آپ اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں اس الف لام کے ذریعے سے. جیسے اگر آپ گفتگو کریں اور انگریزی کے اندر دھاگ استعمال کرنا شروع کر دیں, ٹی ایچ ای, اگر آپ کہیں دن ڈے, اور اب آپ نے کہا خاص دن جس کی طرف آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے اس دن کا عمومی ذکر آیا, پھر آپ نے کہا دا ڈے آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, اور اس کے ذریعے سے آپ نے ریفر کیا. یہ صرف تھا اس خاص دن کی طرف متوجہ کرے گا. اس کے لیے بھی عربی کے اندر الف لام استعمال ہوتا ہے. یوم دن, الیوم کوئی خاص دن. جب غدیر کے حوالے سے آیت پڑھی جاتی ہے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, دن ہے کہ جس میں خدا نے دین کو کامل کر دیا. نہیں, ایک خاص دن ہے الیوم. یہ خاص کا ترجمہ آتا ہے اس الف لام کے ذریعے سے, کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس الف لام کے ذریعے سے, کہ وہ دن یوں خاص ہے کہ ایک خاص شخصیت خاص نبی کے ہاتھوں پر بلند ہوتی ہے, اس خاص کی خاص ولایت کا اعلان ہوتا ہے اور یہ دین خاص کامل ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ دین کامل ہوتا ہے اس خاص دن. اب اگر آپ غور فرمائیے, قضیہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں سب کے سب الف لام کے ذریعے سے, کل لہا جو آگے موجود ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے سب کے سب کو سمجھا دیا گیا, لیکن اب سب کا سب رہتے ہوئے کسی خاص کی طرف کیسے اشارہ ہو؟ اگر کہا جائے پوری دنیا کے انسان سب کے سب, یہ کہا جائے کہ پاکستان کے لوگ سب کے سب, جیسے ہی آپ نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا تو ظرف محدود ہو گیا, سب کے سب باقی ہے, مگر پاکستان کے ذریعے سے اس ظرف کو محدود کیا گیا. اگر آپ کہیں کراچی کے سب لوگ, کراچی کے ذریعے سے اس ظرف کو اور محدود کیا گیا. اگر کہا جائے کہ اس محلے کے سب افراد, تو اس محلے کی طرف اشارہ کر کے, سب کا سب باقی ہے مگر اس محلے کی طرف اشارہ کر کے اس کو محدود کیا گیا. اب آپ غور فرمائیے, اگر یہ کہا جائے ہال میں جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب, تو سب کا سب باقی ہے مگر اشارے کے ذریعے سے اس کو محدود کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے حافظے کا امتحان نہیں لیا, ذہانت کا امتحان لیا. ملائکہ کو اگر حافظے کے ذریعے سے ایگزامن کیا جائے, امکان ہی نہیں ہے کہ ملائکہ اس مقابلے کے اندر شکست کھا جائے. وہاں پر سہم نہیں ہے, نسیان نہیں ہے, بھولنے کا امکان نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہونے کی کیپیسٹی میں اپنی جگہ, مگر اس وقت انسانوں کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے کس چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے علما, سکھا دیا, آدم, آدم کو, الاسماء کلھا, سارے کے سارے نام مگر وہ والے, کچھ خاص نام ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نام, یعنی اے ملائکہ جو نام تمہیں پہلے سکھائے جا چکے انہی ناموں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کو سکھائے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم, اس کے بعد, ارادہم, ان کو پیش کیا گیا. ارادہم, یہ ہم کی ضمیر, یہ جو پروناؤن یہاں پر استعمال ہو رہا ہے, یہ ہم کی ضمیر ذبیح الاول کے لیے استعمال ہوتی ہے. پروردگار عالم نام نہیں پیش کر رہا اور نام پیش کرنے کی چیز بھی نہیں ہے. ہم کی ضمیر ذبیح الاول کے لیے ہے, یعنی صاحبان عقل. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو پیش کیا, अलल मलाइकते, मलाइका के सामने। लेकिन आप देखेंगे कि आम मुफस्सरीन ये तर्जुमा नहीं करेंगे, यानी ऐसा महसूस होता है कि सारे पढ़े लिखे इस मौके पर जाहिल बन जाते हैं। हुम की ज़मीर मौजूद है और तर्जुमा करते हैं कि नाम पेश किए, क्या मतलब, हाफ़ज़े का इम्तिहान हो रहा है। हुम ज़बील उकूल के लिए परवरदिगार आलम फरमाता है कि अब उन लोगों को पेश किया कि जिनके नाम पहले तालीम किए गए थे, किनके सामने, मलाइका के सामने। वकाला, और खुदा ने कहा, अम्बेउनी बे अस्माए हा उलाए, ए मलाइका अम्बेउनी मुझे बताओ नाम, बे अस्माए नाम बताओ, हा उलाए इनके जिनको तुम्हारे सामने पेश किया गया, इनके नाम तुम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर वो बात तुम्हारी सही है, अगर सादिक हो, यानी अगर वो एतराज वारिद है, वैलिड है, तो एक काम करो, तुम इन नामों को बताओ कि कौन सा नाम किसके ऊपर मुंतबिक होता है। ये हुआ क्या? अगर सिर्फ नाम पूछे जाएं, मलाइका फौरन बताएंगे, अगर सिर्फ नाम पूछे जाएं, मलाइका फौरन बताएंगे। हाफ़ज़े का इम्तिहान मकसूद नहीं है, केस ये है कि मालूम से मजहूल तक पहुंचना है, नोन से अननोन तक पहुंचना है, कुछ बताया है और कुछ खुद से समझना है और वहां तक पहुंचना है। ये सलाहियत मलक के अंदर नहीं है, ये सलाहियत फरिश्ते के अंदर नहीं है। उसने खुद ने ऐलान किया कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ परवरदिगार हमारे पास इल्म है मगर उतना है कि जितना तूने बताया, हमारी अक्ल की इंटेंसिटी कैपेसिटी इतनी है, इससे ज्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इंसान की फजीलत क्या है, वो आदम के जरिए समझ में आएगी, ए आदम अब तुम बताओ। मलक ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली, ए आदम अब तुम बताओ, क्या बताएं, नाम इनको अभी अभी बताए गए, वही बताने, जी नहीं, नाम बताए गए मगर शख्सियतें नहीं बताई गई। अब वो शख्सियतें लाकर सामने पेश की जा रही हैं, नाम पहले से मालूम है, शख्सियतें अब आई। नामों को देखो, शख्सियतों को देखो, नाम के जरिए से वस्त को तय करो और मुंतबिक करके बताओ कि किसका कौन सा नाम है। अजीब मामला यह है बरादरान अजीज, हम भी नाम रखते हैं अपनी औलाद के, लोग नाम रखते हैं, मगर क्या जरूरी है कि जो नाम हम रखें वो वैसा ही हो? हम तो एक अच्छी उम्मीद के साथ नाम रखते हैं। अब्दुल्ला नाम आपने रखा एक उम्मीद के साथ कि वाकई ये अल्लाह का बंदा बनेगा। गुलाम हुसैन आपने नाम रखा इस उम्मीद के साथ कि ये हुसैन का गुलाम बनेगा। अब्दुलरहमान नाम रखा इस उम्मीद के साथ कि खुदाए रहमान का बंदा बनेगा, बाद में वो अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम बन जाए, बन तो सकता है। इसलिए कि जो नाम आप रख रहे हैं उसमें उम्मीद है, उसका हकीकत बन जाना जरूरी नहीं है, वो मुमकिन है कि बेजोड़ हो, लेकिन खुदा ने अगर किसी का नाम रखा है तो वो बेजोड़ नहीं हो सकता, वो नाम बेजोड़ नहीं होगा। मासूम का नाम खुदा रखता है, यानी ये अजीब नहीं है कि मासूम पैदा हो और कहें क्या नाम रखा, कहे नहीं ऐ अल्लाह के रसूल हम आप पर सबकत कैसे कर सकते हैं, पैगंबर कहेंगे फिर मैं खुदा पर सबकत कैसे कर सकता हूं, जब भेजा उसने है तो वही बताएगा कि किसका क्या नाम होना चाहिए। नाम इतने बाशरफ है कि आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ही है कि आदम अब तुम बताओ कि किसका कौन सा नाम। मलाइका ने नामों को अलग देखा, शख्सियतों को अलग देखा, नाम और शख्सियत का रब्त मालूम न कर सके, मगर यहां कजिया क्या है, कजिया यह है कि आदम का इम्तिहान ये है, ए आदम ये पांच नूर तुम्हारे सामने हैं, ये पांच नाम तुम्हारे सामने हैं, नाम तुम्हें पहले तालीम किए गए, शख्सियतें अब आई, अब जरा नाम मोहम्मद को देखकर पहचानो कि कौन इतना काबिल तारीफ है कि उस पर इसकी तदबीक की जा सके। जरा नामे अली को देखो और बुलंदी के एतबार से फैसला करो कि कौन है कि जिस पर अली का नाम सजता है। जरा देखो कि जहरा का लफ्ज किस रोशनी को बताता है कि जो पर्दे में रहने के बावजूद इतनी रोशन हो कि उसे जहरा कहा जा सके। और देखो हसन और हुसैन ये दो लफ्ज देखो और फिर इतने हसीन तलाश करो कि जिनमें से एक को हसन कहा जा सके, एक को हुसैन कहा जा सके। आदम अलैहिस्सलाम देखते गए, तदबीक करते गए, ये लफ्ज़े मोहम्मद है, ये शख्सियत मोहम्मद है, یہ لفظ علی ہے، یہ شخصیت علی ہے، یہ لفظ زہرا ہے، یہ شخصیت زہرا ہے، یہ حسن کا لفظ ہے، یہ حسن کی شخصیت، یہ حسین کا لفظ ہے، یہ حسین کی شخصیت. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے معلوم سے مجہول تک پہنچنے کا قضیہ کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم ہیں. اس حوالے سے اور باتیں بھی، لیکن بنیادی بات کہ جو پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو سمجھائی کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ انسان کا جوہر یہ ہے. کل کا اگر جملہ آپ کے ذہن میں ہو، خود اختیاری علمی اور عملی ترقی، ایک مثال میں دے بھی چکا کہ انسان غار سے شروع کرتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے، پیدل چلنا شروع کرتا ہے اور سواریوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو انسان کے اندر پروردگار عالم نے تجسس رکھا ہے، اس تجسس کے ذریعے سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور علم میں اضافہ اس شان سے کرتا ہے کہ معلوم سے مجہول تک پہنچتا ہے، مجہول تک پہنچ کر مجہول کو معلوم بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. ایز اے ریزلٹ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اے انسان، وہ سب کا سب تیرے لیے مسخر کر دیا گیا. یعنی تو اس کو تسخیر کر سکتا ہے. یو ہیو گاٹ دیٹ پوٹینشیل، تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. یہ جتنی علمی ترقی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، وہ ساری کی ساری ترقی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر پروردگار عالم نے یہ صلاحیت رکھی ہے جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، ملائکہ سے بھی ممتاز کرتی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں برادران عزیز، آج کی مجلس میں ظاہر کے قول کے مطابق شہزادی سکینہ کی شہادت کی مجلس ہے. سکینہ نام تو فاطمہ ہے، نام نام ہی کی بحث ہو رہی تھی. خدا اگر کوئی نام رکھے تو بے جوڑ نہیں ہوگا. حسین اگر کوئی نام رکھے، کیا وہ بے جوڑ ہو سکتا ہے؟ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکینہ کا مطلب ہے سکون دینے والی. حسین مظلوم. دیکھیے یہ بچی بہت عجیب ہے، یہ چھوٹی سی بچی، یہ 3 یا 4 سال کی بچی. میں آپ سے کیا عرض کروں برادران عزیز، یعنی اس بچی کا کہاں کہاں میں ذکر ملتا ہے. کربلا کے واقعے میں حضرت ابو الفضل عباس کی سفارش کرنے والی یہی سکینہ ہے. سکینہ کو اتنا اعتماد ہے کہ میں اگر اپنے چچا کی سفارش کروں گی میرے بابا منع نہیں کریں گے. اور یہی بچی اس وقت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حسین زلجنا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے زلجنا یہ آخری زحمت ہے، مگر زلجنا آگے نہیں بڑھتا. اور امام حسین جب نیچے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ گھوڑے کے پچھلے پیروں سے یہی بچی لپٹی ہوئی ہے. یہ کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل کر، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، اے زلجنا خدا کے لیے میرے بابا کو مقتل نہ کیا. یہ چند لمحوں کی تو داستان ہے، چند لمحوں کی داستان. حسین نیچے اترے اور بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ تاہینی سکینہ لعل آتی کے بلما، سکینہ مجھے جانے دے، ہو سکتا ہے میں تیرے لیے پانی لے کر. سکینہ نے پانی کا نام سنا، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں بابا میں پانی کا نام بھی نہیں، بابا میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں گی. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ میرے چچا عباس آئے، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. جناب امام حسین کیا کہیں؟ کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے، میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں، تو آ میرے سینے پر سر رکھ، شاید تجھے نیند آ جائے. حسین کربلا کی ریت پر کچھ دیر کے لیے لیٹے، سکینہ نے معصومیت کے ساتھ اپنا سینہ حسین، اپنا سر حسین کے سینے پر رکھا، آنکھ لگی، بیدار ہوئی اور کہتی ہیں بابا مجھے اپنے سینے سے اتار دیجیے، بابا مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے. امام حسین نے اتار دیا، کہا کہ جائیے بابا خدا حافظ. حسین کہنے لگے اے سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور ابھی کہہ رہی ہے جائیے خدا حافظ. کہا کہ ہاں بابا اب میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں، میں نے ابھی خواب میں اپنی دادی زہرا کو دیکھا، مجھے کہہ رہی تھی کہ اے سکینہ میرے حسین کو مت روک، جانے دے، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر دیا، چاہیے بابا خدا حافظ. حسین مظلوم نے اس موقع پر یا کسی موقع پر یہ کہا تھا اے سکینہ تجھے معلوم ہے تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ،
میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی پیاری بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں, وہ مجھے بہت چاہے, اور اے پروردگار تیری راہ میں میرے بعد اسے تماچے لگیں اور میں صبر کروں. اے سکینہ, میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئے. مجھے نہیں معلوم سکینہ اپنی معصومیت کے ساتھ یہ باتیں کتنی سمجھ پائیں, مگر امام حسین میدان میں گئے, شہید بھی ہو گئے, اور سکینہ تک جب یہ اطلاع پہنچی ہے کہ میرے بابا مارے گئے, کیسے پتہ چلا؟ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کے بالوں کو خون حسین سے رنگین کیا, اور خیمے کے قریب آ کر جب ہنہنانے کی آواز آئی تو سکینہ نے معصومیت کے ساتھ ذوالجناح کو دیکھا, سمجھ گئے میرے بابا مارے گئے. ایک جملہ کہتی ہے, اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے, اسکیا ابھی قتل اچانک, میرے بابا کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تب میرے بابا کو پانی مل گیا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ یہ حسین کی پیاس کو سکینہ نے شام غریبہ کے آغاز میں یاد کیا, اور پھر اس کے بعد شام غریبہ جب آگے بڑھتی ہے اور سارے واقعات ہو جاتے ہیں, اور جناب زینب تلاش کرتی ہیں سکینہ کہاں ہے, سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے, خیمے جل چکے ہیں, سارے واقعات ہو چکے ہیں, جناب ام کلثوم اور زینب تلاش کر رہی, سکینہ نہیں مل رہی. سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے جناب زینب نشیب میں آئی, اعلان کرتی ہیں, آواز لگاتی ہیں, صدا دیتی ہیں, اے نا سکینہ, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹی, اب تماچے نہیں پڑیں گے, اب تازیانے نہیں لگیں. کوئی جواب نہیں آتا. جناب زینب اور آگے بڑھتی ہیں, ایک نشیب سے آواز آتی ہے, اے زینب آہستہ, زینب آہستہ, سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے. جناب زینب نے دیکھا بے سر کا لاشا ہے اور سکینہ سینے پر سر رکھ کر سوئے ہوئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں, اے شہزادی سکینہ, آپ نے اپنے بابا کے سینے پر سونے کے لیے جگہ کیسے تلاش کی؟ آپ نے رخسار کیسے رکھا؟ ساتویں امام کی یہ روایت ہے, امام فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ اے مولا یہ بتائیے کہ حسین مظلوم کا جسم کتنا زخمی تھا, کتنا زخمی تھا حسین کا جسم, امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انگوٹھی کے اندر نگینہ ہے نا, اتنی جگہ بھی میرے جد حسین کے جسم پر سلامت نہیں دی, جس کا جسم اتنا زخمی ہے. اے شہزادی سکینہ, آپ نے اس سینے پر رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کی؟ مگر سکینہ کو زینب کبرا بیدار کرتی ہیں اور کہتی ہیں, اے بیٹی سکینہ, تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ اس لیے کہ سر تو کاٹا جا چکا. سکینہ کہتی ہیں, پھوپھی اما, جب سب تباہ ہو رہا تھا میں یہاں مقتل کی طرف آئی اور میں نے کہا, اے بابا تو کہاں ہے, اے بابا تو کہاں ہے, تجھے معلوم ہے نا تیرے سینے کے بغیر تیری سکینہ کو نیند نہیں آتی. اے بھوپی اما, اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی, الیہ یا بنیا, اے سکینہ میرے پاس آ جا, اے سکینہ میرے پاس آ جا. میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا سینہ ہے, یہ میرے بابا کا لاشا ہے. اب جناب زینب کہتی ہیں, علامہ رشید ترابی کا جملہ, جناب زینب کہتی ہیں, اے سکینہ میرے ساتھ چلو, اس طرح سے کوئی گھر کے باہر نہیں سویا کرتا, جنگل میں کوئی اس طرح سے اکیلے نہیں سویا کرتا. سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہیں, مگر پوپی اما میرے بابا بھی تو یہی پر سو رہے ہیں, میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر. الا ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کی رومال میں جگہ عطا فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اے پروردگار بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ مورد نظر, بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما, جو اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. مالک جو واسطہ محمد و آل محمد کا, وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما, وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. مالک تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام علماء کرام, مراجع اعظام, مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.